نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الزمر کی آیت نمبر 22 سے لے کے 28 تک ہے. پہلے ہم ان کی تلاوت سنیں گے.
أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے اور وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا. ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو اس کمائی کا مزہ جو تم کرتے رہے تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں. آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جاتا تھا. پھر لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آ جائیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں تاکہ یہ برے انجام سے بچے. ایک بار پھر تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی اور اب شعور کے ساتھ معنی کو سامنے رکھتے ہوئے.
أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا
افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا پس وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہو. اب اس کے بعد خاموشی ہے، لیکن انداز بتاتا ہے کہ اس کا تقابل کیا جا رہا ہے کسی ایک دوسرے کردار سے، جو کون ہے؟ فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ. پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. ان آیات میں دو چیزوں کا ذکر ملتا ہے، ایک ہے شرح صدر اور دوسری ہے قساوت قلبی، دل کی تنگی، دل کا گھٹنا. ہم اپنی زندگی میں عموماً ان دو میں سے ایک کیفیت کا شکار ہوتے ہیں. اس دنیا میں آنے والا ہر شخص خطرے میں ہے. کیوں؟ کہ شیطان جو سب کا ابدی اور ازلی دشمن ہے، پیدا ہوتے ہی بچے کو قابو میں کرنا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی پسلی میں کچوکھا لگاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. اصل میں وہ ایک خبر دینا مقصود ہوتی کہ اب دنیا میں آ گئے ہو تو مجھ سے بچ کے کہاں جاؤ گے. اور جس نے پہلے سے قسمیں کھا رکھی ہیں کہ اس کو دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے بہکاؤں گا، پھر وہ اس کے لیے انتظار نہیں کرتا کہ یہ ذرا کچھ چند سال کا ہو جائے پھر اس کو بہکاؤں گا. پہلے ہی دن وہ انسان کے ساتھ یہ رویہ رکھتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آنے والے ہر انسان کو اس چیز کی خبر پہلے سے دلوا دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بچہ پیدا تو مسلمان گھر میں ہوتا ہے، ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو شخصیت اس سے ابھرتی ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو نیکی کرنے کو پسند نہیں کرتی، نیکی کی بات کو سن کے سینہ گھٹنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دم نکل جائے گا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی روح کو نفاق کا روگ لگ جاتا ہے اور منافقوں میں چلے جاتے ہیں، اور اگر یہ روگ بڑھتا جائے تو بات بعض دفعہ کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی بیماریوں کا ذکر کیا، اور جب انسان کو بیماری کا معلوم ہو جائے تو پھر علاج کرنا آسان ہوتا ہے۔ آج اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو اسلامی طریقہ زندگی کے لیے سینوں کی تنگی عام دیکھی جا سکتی ہے۔ لوگ مسلمان تو کہلانا چاہتے ہیں لیکن دکھنا نہیں چاہتے، اظہار نہیں کرنا چاہتے، اور یہی ہے وہ پتھر جو ان کے جنت کے راستے کی رکاوٹ بن چکا ہے، یہی ہے وہ دیمک جو ان کی خدا پرستی کے عقیدے کو کھوکھلا کر کے جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد کہ دن بدن اللہ کی بات ماننا لوگوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح کہا میں نے کہ غلط؟ اللہ کو تو مانتے ہیں، اس کی بات کو نہیں مانتے، آخرت میں اس کی جنت کو پانا چاہتے ہیں لیکن دنیا میں اس کے حکموں پہ چل کے اس دنیا کی زندگی کو جنت نہیں بنانا چاہتے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی آیات ہمیں اسی کا انشاءاللہ جواب دیں گی۔ ہم نے ابھی ان دو آیات میں دو باتیں دیکھیں، ایک بات تھی شرح صدر، سینے کا کھلنا، اور دوسری بات تھی قساوت قلب، جس کو ضیق صدر بھی کہتے ہیں، کہ سینے کا کھلنا کیا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کو میں تھوڑی سی مثال دوں کہ کبھی آپ نے بارش ہوتی دیکھی ہو، بارش کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، بعض دفعہ کچی مٹی کو بہا کے بھی ساتھ لے جائے گی، لیکن کچھ پتھر ہوتے ہیں جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، ایک قطرہ بھی پانی کا اندر نہیں جاتا، آخر کیوں؟ کہ پتھروں میں سختی ہے، اندر جذب کی کیفیت نہیں، جب تک بارش ہوتی رہے گی بھیگے رہیں گے، لیکن جو ہی بارش رکتی ہے تو وہ بالکل سولدا چٹیل، بالکل ایسے ہے نا، ایسا کئی دفعہ یہ مشاہدہ کیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس انسان کا سینہ ہدایت کے لیے بند ہو جاتا ہے تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اس کا سینہ گھٹ گیا، دل کے دروازے بند، اب جتنی مرضی باتیں دین کی سن لے، جتنے مرضی حکم اس کو دے دو، جتنے مرضی ڈراوے دے دو، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، اور ایسا بندہ پھر سینے کی ایسی گھٹن کا شکار ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی بات ماننا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہتا۔ پھر ان ساری باتوں سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ دل کھلتا ہے اور دل بند ہوتا ہے، تو کیا دل کے کوئی دروازے ہیں؟ کیا چیز ہے کہ جو چیز دل کو کھول دیتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو دل کو بند کرتی ہے؟ تو اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ کسی کی بات نہیں کریں گے ہم یہاں، صرف اپنی، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو دوسروں کی بات سمجھ کے سنتے ہیں نا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات سنتے ہیں اور اس کو فوراً مان لیتے ہیں، سمے نہ وا تانا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، بات سنی فوراً مان لی، لیکن کوئی ایک اور دوسرا حکم دین کا سنتے ہیں لیکن جس کو قبول کرنے میں جلدی نہیں کرتے، ذہن بھی مان چکا ہوتا ہے، اس کے دلائل بھی ثابت ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ابھی دل نہیں آتا، ایسا ہوتا ہے نا، پھر اس کو ہم تھوڑی دیر کے بعد قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں جن کو ساری زندگی قبول نہیں کرتے، اور یہ ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس مسئلے میں شرح صدر ہو جاتا ہے نا، انسان اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے، پھر جان بھی پیش کرنی پڑے تو جان دے کے بھی وہ اپنے آپ کو نفع میں سمجھتا ہے، پھر حد لگوا کے بھی وہ انسان اپنے آپ کو نقصان میں نہیں سمجھتا، پھر بچے کی جدائی اس ماں کے دل کو توبہ کرنے سے روک نہیں سکتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو ماننے ہی کے اندر میری خیر ہے۔ تو لہٰذا اصل بات کیا ہے؟ جس چیز پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ سینے کو کھولنا۔ کوئی بھی آپ کے گھر کے اندر آئے اور باہر کھڑا ہو کے دروازے پہ نوک کرے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اسی طرح ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسلام بھی ہم سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ میں آئی کم ان پلیز، کیا میں اندر آ جاؤں؟ کچھ لوگ تو فوراً دل کے کباڑ کھول دیتے ہیں اور سمے نہ وات آنا، پھر سن کے ماننے کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتا۔ صحابہ کرام جیسے علیہ السلام، نیکی کا حکم آتا تو نیکی کرنے کو بے چین تھے، قبلے کی تبدیلی کا حکم آتا تو فوراً گھومنے کو تیار تھے، شراب کی حرمت کا لفظ آیا تو ہونٹوں کو لگے ہوئے جام ٹوٹ گئے۔ یہ کون کر سکتا ہے جس کا دل کھلا ہوتا ہے، جس نے پورے دل کو کھول کے رکھ دیا کہ بس اب میں ہر اس چیز کو اندر آنے دوں گا جو میرا رب مجھ سے طلب کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل ساری باتوں کو مان چکے تھے، لیکن اندر دل میں اسلام نہیں گیا۔ ابو جہل جیسے، فرعون جیسے، نمرود جیسے، کیا وجہ ہے کہ ان کے دل گھٹن کا شکار تھے؟ تو اصل چیز جس نے دل کو کھول لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ جب دروازہ کھل جاتا ہے نا، پھر آپ روک نہیں سکتے کسی چیز کو آنے سے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے گھروں میں ماؤں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بچے جب بڑے ہونے کی عمر میں آتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں اٹھو بیٹا نماز پڑھ لو، ماں کہتی ہے بیٹا نماز پڑھو، ٹھیک ہے اچھا پڑھتا ہوں، پھر وہ کہتی ہے نماز پڑھو، پھر وہ اس کو اٹھاتی ہے اس کے بستر سے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، کسی دوسرے کمرے میں جا کے سو جاتا ہے، ایک بستر کو چھوڑا دوسرے میں چلا گیا۔ بعض بڑے عمر کے لوگ بھی اسی چیز کا شکار رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پڑھنا نہیں چاہتا، ابھی دل نہیں کھولا، ابھی اس نے قبول نہیں کیا اس بات کو کہ نماز میرے لیے کتنی ضروری ہے اور مجھے اس سے کیا ملے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ماں نے تو اپنا فرض پورا کیا لیکن قبولیت نہیں ہوئی۔ کام وہی ہوتا ہے جس کے لیے بندے کا دل آ جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف دوسروں کی مجبوریوں کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اور عموماً افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تربیت کا انداز یا تبلیغ کا جو انداز ہوا اس میں یہی عنصر غالب تھا۔ زبردستی ڈنڈے کے زور پہ نمازیں پڑھائی جاتی تھیں، باپ کے یا سسر کے کہنے پہ پردہ کیا جاتا تھا، اور نتیجہ کیا دیکھا؟ کئی خواتین کو سارے بازار میں کھلے منہ پھرتی تھیں، جو ہی باپ یا سسر کو آتا دیکھا تو فوراً چہرے پہ نقاب الٹ لی جاتی۔ سارا دن بازاروں میں گھومنے والیاں رات کو آتے ہوئے مردوں کو دیکھ کے ایسے لگے کہ جیسے یہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ نماز پڑھنے والے مفسر ہیں، عطاء اللہ قاسمی ان کا نام ہے، اپنے بچپن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جی جو تھے وہ نماز پڑھانے کے لیے مجبور کرتے، مارتے باندھتے، اور ہمیں اس کی اہمیت نہ بتاتے، اس کی رغبت نہ دلاتے، اس کا شوق نہ دلاتے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا؟ کہ ہم نماز پڑھتے تھے لیکن وہ ابا جی کے لیے، بلکہ انہوں نے اپنی بات کا عنوان ہی یہ باندھا ہے کہ دو رکعت نماز برائے ابا جان۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اسی طرح کی عبادت کرتے ہیں۔ کسی کا کھانے کو دل نہ چاہے تو آپ اس کو کھلا نہیں سکتے نا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ماں محبت سے پیار سے لقمہ بناتی ہے اور بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، اور بچہ موٹے موٹے آنسو نکال رہا ہے مجھے نہیں کھانا۔ آپ زبردستی ڈال دیتے ہیں تو پھینک دیتا ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی؟ کھانا اچھی چیز ہے لیکن بچہ کیوں نہیں کھانا چاہتا؟ کیونکہ ابھی اس کا دل نہیں مان رہا، اس نے اپنے دل کو نہیں منوایا کہ یہ کھانا میرے لیے بہتر ہے۔ بالکل اسی طرح بہت ساری باتیں جو دین کی نیکی کی ہم سنتے ہیں لیکن کر کیوں نہیں پاتے، کہ ابھی ہمارا دل نہیں اس میں لگا، ابھی ہم نے اس کو اوپر اوپر سے لیے۔ جیسے ہمارے بچے ہیں نا، کہیں جاتے ہیں، اگر آپ ماں ان کو کہتے ہیں نا چلو میرے ساتھ، تو کہتے ہیں مجھے نہیں جانا، کیوں؟ میں وہاں بور ہوں گا۔ لیکن اگر آپ اشارہ کر دیں نا کہ وہاں اور بچے بھی آئیں گے، اور بھی کھیلیں گے، تو وہ فوراً تیار ہوگا۔ کس چیز نے اس کو تیار کیا؟ اس چیز کے احساس نے کہ وہاں میری کچھ اہمیت ہوگی، کچھ مجھے اس سے ملے گا، میرا فائدہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ کبھی لوگوں کو دین آپ ذہن کے راستے انڈیل نہیں سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس میں خیر کیوں اتنی پھوٹی کہ آپ نے لوگوں کے دل جیتے؟ ہم لوگوں کے ذہن جیتنا چاہتے ہیں، ان کے حافظوں کا امتحان لیتے ہیں، ہم ان کو مشکلات میں ڈال کے کہتے ہیں ان کو دس دس حوالے دو ایک ایک بات کے تاکہ مان جائیں۔ تو یاد رکھیے، صرف قائل نہیں کرنا، مائل بھی کرنا ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں اپنے پاس، کبھی درس دیں گے نا زندگی میں، کہیں کسی کو سکھانے گئے، پڑھانے گئے، تو قائل کرنے کے ساتھ ساتھ مائل کرنے کا انداز بھی ہو۔ بات پیش کریں تو اس طرح پیش کیجئے کہ لوگوں کا دل اس میں کھوب جائے، ان کو بھول جائے کہ ان کے ارد گرد کیا تھا، وہ اتنا گم ہو جائیں اس بات کے اندر، اس کی سچائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے لگے۔ جب لوگوں کو اس بات کا یقین آنے لگتا ہے نا کہ یہ کتاب میری ہے، یہ میرے لیے اتری، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میری ہدایت چاہتا ہے، مجھے جہنم سے بچانا چاہتا ہے، میں دنیا میں بھی اچھی ہو جاؤں گی، آخرت میں بھی اچھی ہو جاؤں گی، تو یقین کریں کہ پھر لمبے لمبے واعظ نہیں دینے پڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ایک دفعہ آیتیں اترتی تھیں، آپ صحابہ کرام کو بتاتے تھے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ دوبارہ کہنا پڑے کہ اٹھو اللہ کے بندو نماز پڑھو۔ پوری میں نے سیرت کا مطالعہ کیا، میرے پاس ایک کتاب بھی تھی خطبات محمدی کے نام پہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خطبات جمع ہیں، یعنی جو مختلف مواقع پہ لوگوں کو دیے۔ کوئی الگ سے واضح ایسے کوئی درس نہیں ملتا کہ آپ نے صرف لوگوں کو مجمع کو جمع کیا ہو اور کہا ہو کہ چلو آؤ آج تمہیں میں نماز کی رغبت بتاؤں، نماز پڑھا کرو، پڑھتے نہیں ہو، نہیں۔ یعنی ان کی تبلیغ کا کچھ اور ہی انداز تھا، کیوں کہ جو مسلمان ہوتا تھا وہ سوچ کے مسلمان ہوتا تھا کہ ماننا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ ابو جہل کے لفظ ملتے ہیں کتابوں میں، کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سچے ہو، مجھے پتہ ہے تمہارا دین سچ ہے، تم رسول ہو، لیکن میں تمہاری بات کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہی مجھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزے رکھنے پڑیں گے، شراب چھوڑنی پڑے گی، زنا چھوڑنا پڑے گا، اور ابھی میں ان چیزوں کے لیے تیار نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ وہ زیادہ بہادر تھا کہ آج ہم، اس کی جرت زیادہ تھی، اس نے سوچا کہ مسلمان ہونا ہی نہیں ورنہ یہ کرنا پڑے گا، آج ہم نے کیا سوچا کہ مسلمان ہو جاؤ بس باقی خیر ہے، مسلمان ہو کے پیو تاکہ بچ جاؤ، مسلمان ہو کے غلط کام کرو تاکہ بچ جاؤ۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ آج یہ کتاب ہمارے لیے ایک لفظی کتاب رہ گئی، پڑھ پڑھ کے اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیتوں کا ورد کرنے، اس کے تاویز گنڈے بنانے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کتاب کے لیے سینے نہیں کھلے، قبولیت نہیں ملتی، اور جو قبول کرنا بھی چاہتا ہے تو لوگوں کی باتیں اس کو اس کی طرف آنے نہیں دیتی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ بالکل اس چیز کو پا کے بھی نہیں پاتا۔ تو لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر کیا چیزیں ہیں کہ جس سے سینہ کھلے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے۔ کون سا نور ہے؟ ہدایت کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، جس بندے کو یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا اور میرے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے وہ اچھا ہے، خیر کا معاملہ ہے، تو پھر وہ بندہ اس چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن کچھ اتنے بدبخت بھی ہیں، فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ، بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کے لیے سخت ہیں۔ یہاں ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں قرآن مراد ہے۔ قرآن پاک میں، قرآن پاک کا جو ایک نام ہے وہ ذکر بھی ہے، اور بڑی مشہور اس کی آیت ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پھر دل کے سخت ہیں، اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن سے سخت ہے۔ ہر دھرم، ضد، عناد، بغض، کیا نتیجہ ایسے لوگوں کا؟ اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں، یعنی ہدایت سامنے ہے، ایک وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں، جس تک پہنچی نہیں بات، وہ کہیں بھٹک رہا کسی جنگلوں میں، اس کو اسلام کا معلوم ہی نہیں، وہ تو ہے دور کہیں، لیکن وہ بندہ جو کھلے عام قرآن کی سچائی کو دیکھ لے لیکن مانے نہ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ویل. اور ویل کیا ہے؟ جہنم کی وادی، جہنم کے اندر ایک گہرا کنواں، یا ہلاکت، تباہی. ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو اللہ کے ذکر سے دور ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے اچھی بات اتاری. احسن الحدیث کہا ادھر قرآن کو. کیا ہے یہ؟ کتابن، ایک کتاب ہے، اس کے مضمون ہے. کیسے؟ متشابہن، ملتے جلتے. کبھی ایک جگہ آیت آتی ہے تو کہیں دوسری جگہ آ جاتی ہے. مسانیش، بار بار دہرائی جانے والی. یعنی دو باتیں قرآن کی ادھر آیت میں آئیں، کیا؟ کہ اس کے اندر آیتوں کا مضمون ملتا جلتا ہے. ایک آیت کو آپ 20 مختلف موقعوں پہ دیکھ لیں، تضاد نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، انداز فرق ہے، انداز بیان فرق ہے، اختلاف ہے لفظوں کا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ کہا جائے کہ نیک لوگ جنتوں میں جائیں گے اور کسی جگہ لکھا جائے کہ نیک لوگ جہنم میں جائیں گے. تضاد نہیں ملے گا آپ کو معنی کا. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے کتاب پڑھی جاتی ہے، جس کی آیتیں دہرائی جاتی ہیں، جس کے مضمون دہرائے جا رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ اثر کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کس پہ کیا ہو رہا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں. وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذکر کی طرف وہ راغب ہو جاتے ہیں. یعنی قرآن سن کے اس کے اندر بحثیں کرنے کی بجائے ان کے دل خوف میں چلے جاتے ہیں. یہ کیفیت جو ہے یہ کس کی ہوتی ہے؟ صحابہ کرام کی ہوتی تھی. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا حال ہوتا تھا، یعنی وہ کس طرح پڑھتے تھے. تو کہنے لگیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی یہ جو بال ہوتے ہیں نا جسم کے، وہ کھڑے ہو جانے. عبداللہ بن زبیر کہنے لگے رضی اللہ عنہ کہ ہمارے زمانے میں تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ قرآن سننے سے ان کو غش آ جاتا ہے، یعنی جیسے وجد میں آ جانا یا مستی. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. یہ معاملہ شیطانی اثر ہے، حقیقی اثر نہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ کہ جس کا سینہ کھل جاتا ہے نا، جو اس کتاب کو سن کے عاجز ہوتا ہے. پہلی بات آپ دیکھیے کہ جب انسان کتاب کو سنے دیکھے تو اس کے اپنے اندر عاجزی آئے گی. جب عاجزی آتی ہے تو اللہ کا خوف آتا ہے. خوف اس کے بغیر آ نہیں سکتا جب تک کہ انسان کے دل میں اپنی ذات کا چھوٹا ہونا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہونا نہیں آ جاتا. پھر جب یہ کیفیت آتی ہے نا، پھر انسان واقعی اپنے آپ کو قائل کرتا ہے اس بات پہ کہ یہ چیز جو کہی جا رہی ہے یہ میرے لیے ہو رہی ہے. اصل میں یہ سینہ کھلنے کے سارے اثرات دکھائے جا رہے ہیں. کیسے پتہ چلتا ہے کہ سینہ کھل گیا؟ ان کیفیات سے پتہ چلتا ہے. قرآن کی محفل میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. پوچھیے اپنے آپ سے، کیا میری آنکھوں سے قرآن سن کے آنسو نکلتے؟ رونا آتے؟ کیا قرآن پاک کو سن کے میرے دل میں عاجزی آتی ہے؟ کیا میرے رونگٹے کھڑے ہوتے؟ عربی تو چلے سمجھ نہیں آتا نا ہمیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنی زبان میں قرآن سنتے ہیں تو ہماری نظریں اسی کمرے کے پردے سے کھیل رہی ہوتی ہیں، اس کمرے کے کارپیٹ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس میز پہ رکھی ہوئی چیزوں کو گھور رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جب تک اس قرآن کو اپنے دل پہ نہیں لیں گے نا، اثر نہیں ہوگا. یہ قرآن اترا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، لیکن جب تک ہم اس کو اس طرح محسوس نہیں کریں گے کہ یہ مجھ پہ اتر رہا ہے، تب تک ہمارے دل پہ اس کا اثر نہیں آئے گا. پھر یہ دل کے اوپر جو زنگ لگ جاتے ہیں نا، یہ نہیں رہتے. محسوس کریں ذرا اپنے دل کو. قرآن کی محفل میں جو دل کی حالت ہوتی ہے وہ باہر جا کے ہوتی، اور اگر قرآن کی محفل میں بھی ہو جائے تو یہ بھی خوش قسمتی ہے، ورنہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں نا، وہ اس محفل میں اول تو شیطان آنے ہی نہیں دیتا، اور آ بھی جائیں تو ان کے ذہن کو کہیں اور لے جاتا ہے، کچھ اور سوچیں لگا دیتا ہے، ابھی وہاں جانا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، دیر ہو رہی ہے، یہ ہو گیا، یا کچھ پچھلی خیالات ستانے لگتے ہیں. گھر سے کھانا نہیں کھا کے آئے، یہاں آتے ہی بیٹھے تو لگا کہ بھوک لگ رہی ہے. ہاں، گھر سے اگر موسم کے مطابق کپڑے نہیں پہنے تو جہاں قرآن کی کلاس میں گئے وہاں جاتے سردی لگنی شروع ہو گئی، کبھی گرمی آنی شروع ہو گئی. یہ ساری کیفیات کس چیز کی ہیں؟ کہ انسان نہیں، وہ اس چیز میں اس کا دل نہ لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک خد اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے راہ دکھاتا ہے. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ نہیں دکھانے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت کا سفر طے کروانا تھا ان لوگوں سے، انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا. اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں ہمیں، کہ جس کی وجہ سے کسی کا سینہ کھلتا ہے. ہم چاہتے ہیں نا ہمارا سینہ کھلے، کوئی ہے ہم میں سے ایسا جو نہ چاہے؟ تو پہلی چیز اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے سے. ہم یہ لکھیں گے اور پھر انشاءاللہ بعد میں اپنا جائزہ بھی لیں گے کہ کیا میرے ساتھ ایسا ہے، یعنی دل نرم کیسے ہوں. آپ یہ کہہ لیں دلوں کی نرمی کیسے، ضرورت ہے کہ نہیں پہلے یہ بتائیں. دلوں کی سختی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ دال کتنی سخت ہوتی ہے، اس کو چولہے میں ڈالتے ہیں، پانی میں رکھتے ہیں، کتنے گھنٹے پکاتے ہیں کہ اس کو گلانا ہے، سٹیم لگاتے ہیں. گوشت سخت ہوتا ہے تو اس کو بھونتے ہیں، گلاتے ہیں، آگ پہ ڈالتے ہیں، پھر گلتا ہے نا. جس طرح آگ میں ڈل کے گوشت گلتا ہے اور ہمارے کھانے کے قابل ہوتا ہے نا، اسی طرح ہم اپنے دل کو جب تک نہیں گلائیں گے یہ اللہ کا کلام اندر نہیں جائے گا، اور جب تک اندر نہیں جائے گا تو عمل نہیں آئے گا. عمل کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس چیز کو اپنے اوپر لیتا ہے. تو لہٰذا دلوں کو نرم کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے. دیکھیے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو خود ہی دے دیتا ہے، تقویٰ ان کے اندر ہوتا ہے. اللہ کا خوف تقویٰ کہہ لیں آپ، آسانی کے لیے آپ کے لیے. کچھ لوگوں کو فطری طور پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خوف ہوتا ہے، وہ حرام حلال کے بارے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، زبان سے بات کرتے ہوئے بڑے محتاط ہوتے ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا تو اس کے لیے خود پیدا کرنا پڑتا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پہلی چیز کیا ہے کہ کائنات میں تدبر. اس دنیا کو دیکھیں، اتنی بڑی کائنات میرے رب نے بنائی، وہ خود کتنا بڑا ہوگا. کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں، اتنی خوبصورت چیز میرے رب نے بنائی، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. کسی سخت چیز کو دیکھیں، یعنی جس سے سختی کا احساس ہو یا خوف کا احساس ہو، تو پتہ کیا چلے گا؟ کہ یہ میرے رب نے پیدا کی، یہ رب نے بنائی، یہ اتنا سخت ہے، اتنا جابر ہے. کالی رات کو دیکھا کریں، اندھیرے کو دیکھ کے اس رب کی ہیبت کو اپنے اوپر محسوس کریں. کون سی ذات ہے جس کی بد کہنے پہ اس وقت پوری کائنات پہ اندھیرا چھایا ہوا ہے؟ ساری دنیا کے لوگ مل جائیں نا، کھینچنا شروع کر دیں ادھر سے ادھر کے رات کو دن میں بدل دیں، نہیں بدل سکتے. اتنا بڑا سورج کس کے کہنے پہ، حکم پہ؟ اللہ کے کہنے پہ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو سورج آتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرنے کے لیے کائنات پہ غور کیا جائے. دوسری چیز جو دل کو نرم کرے گی اور انشاءاللہ دل کھلے گا، وہ کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا، تلاوت قرآن. اس سے دل نرم ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ پگھلتے ہیں، اب گھلتا ہوا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. ایک وہ قرآن ہے جو آپ بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے، اور ایک وہ قرآن ہے جس کو آپ سمجھنے کے بعد پڑھتے ہیں، کیا آپ کو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے اس میں؟ جی، انہوں نے کہا کہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے پچھلی زندگی پہ، زندگی بے بندگی شرمندگی. حقیقت ہے کہ جو بندگی کے بغیر زندگی گزری وہ شرمندگی میں ہے. جی آپ ٹھیک ہے، یعنی کہ اب یہ احساس پڑتا جا رہا ہے کہ سنتے بہت کچھ ہے اور عمل کم ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا احساس ہے نا، پہلے تو یہ بھی نہیں تھا. بعض لوگ اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے اور بے چینی ہو گئی، تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، جب بیماری کا پتہ چلتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جب بیماری دور ہوگی تو پھر بے چینی بھی دور ہو جائے گی. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں آنے لگتی ہے تو اس سے محبت لگتی ہے، محسوس ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہم نے اتنی زندگی ایسے گزار دی جیسے بن ماں کے بچہ. آپ کبھی دیکھیں نا کسی بچے کی ماں نہ ہو، کتنی اس کی آنکھوں میں پانی بھرا رہتا ہے. کسی کی بچپن میں ماں جدا ہو جائے، کوئی اڈاپٹ کر لے، پھر جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری اپنی ماں نہیں، یہ کوئی اور ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک درد ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں. ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بچپن سے بڑے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. سوتیلی ماں حالانکہ کتنی پیار کرنے والی ہوگی، کتنی محبت، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اپنا نہیں ہے کوئی تو بے کل پھر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو رب کو پائے بغیر پھرتے ہیں وہ کیسے پھر رہے ہیں؟ ایک ماں کا نہ پتہ چلے یہ بے چینیاں بڑی ہیں کہ ماں کہاں ہے ہماری. تو پھر جس کو رب کی پہچان نہیں، کیا وہ آپ کو ایسے نہیں لگتے جیسے لاسٹ ہیں، کھوئے ہوئے، اتنے مجبور، اتنے بے بس؟ یعنی مجھے تو شاید کسی کو بھوکا دیکھ کے اتنا رحم نہ آئے اس پہ جتنا رحم اس بندے کے لیے آتا ہے کہ جو ہدایت سے دور ہے، اس کتاب سے دور ہے، اور پھر بھی سوچتے ہیں خوش ہیں. خوش نہیں ہے وہ. شور کا نام جو ہے وہ یہ نہیں مطلب ہوتا کہ آپ بہت اندر سے مطمئن ہیں. میں سوچتی ہوں کہ بعض دفعہ جو اونچی میوزک سنتے ہیں نا لوگ، یہ اپنے اندر کے شور کو دباتے ہیں. کہہ کے ہیں کہ بیچ میں رونے کی آوازیں آئیں گی، اور جب سچی محبت آتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اس کا قرب، اس کی پہچان، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس کی بات سنے اور نہ مانے؟ دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے تو کیا دل چاہتا ہے؟ وہ کچھ کہے بس میں کروں گی، کچھ کرنا چاہتی ہوں آپ کے لیے. آپ نے یہ جملہ شاید سنا ہو کبھی، بہت دفعہ سنا ہے میں نے الحمدللہ، کچھ کرنا چاہتی ہیں آپ بتائیں کیا کریں. کیوں؟ کہ محبت تو اظہار مانگتی ہے. پھر دن میں 5 دفعہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل نہیں لگتا؟ پھر بوجھل نہیں لگتا؟ یہ تو ایک میٹنگ ہے، یہ تو ایک رب کے ساتھ ملاقات ہے، یہ تو باتیں ہو رہی ہیں دو دوستوں کی، ایک سن رہا ہے ایک سنا رہا ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. یہ مکالمے بازی ہے بندے کی، نماز اور قرآن اللہ تعالیٰ سے بہترین طرح سے جوڑ دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اپنے رب سے جھجک رکھتے ہیں. جیسے بعض دفعہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، کوئی آپ سے بڑا ہوتا ہے استاد، آپ محبت بڑی کرتے ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں تو جھجکتے ہیں. شاید کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہو، دل چاہتا ہے بہت بات کریں، سامنے آتے ہیں تو بات نہیں منہ پہ آتی، فون کرتے ہیں تو گھبراہٹ تاری ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ وہ اس کی بڑائی، اس کی محبت ہے، ایک جھجک ہوتی ہے. لیکن پھر جب آپ کبھی بات کر لیتے ہیں پھر آپ کو مزہ آتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں ایسی جھجک رہی تھی، پھر آپ کو باتوں میں مزہ آنے لگتا ہے، پھر آپ ان سے شیئر کر کے خوش ہوتے ہیں، پھر آپ کی عادت بن جاتی ہے. پھر جب تک آپ شیئر نہ کر لیں آپ کو چین نہیں آتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی نا آپ کے اندر، اتنا آپ کو نماز میں مزہ آئے گا. بلکہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا معیار دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا تعلق ہے اپنی نمازوں کی حالت سے. کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ غفلت کی، ادھر کھوئی کھوئی کہیں بات، دل کہیں اور، تو مان لیجئے پھر سچی دوستی نہیں ہے. کیونکہ جب کوئی دوست کسی دوست کے پاس ہوتا ہے نا تو صرف جسم سے نہیں ہوتا، دل دماغ بھی وہاں لگا ہوتا ہے. دل بھی یہ چاہ رہا ہوتا ہے اکیلے بیٹھے، دروازہ بھی لاک کر لے، بیچ میں کوئی ڈسٹرب بھی نہ کرے، کوئی بچہ بھی پاس نہ آئے. جب دو دوستیں آپس میں بات کرتی ہیں تو کس طرح کرتی ہیں؟ پھر دل جاتا لمبی بات ہو، ابھی تو اس کی ماں نہ ہی لینے آئے اس کو، ابھی میں اور بات کرنا چاہتی ہوں. پھر دوستیں مل کے میں نے دیکھا اٹھتی ہیں نا تو ساتھ ہی پھر فون پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. سارا دن اسکول میں ملے باتیں کرتے رہے, دل نہیں بھرا. پھر گھر میں بلا لیا ایک کو, وہ آ گئی. پھر اس کو چھوڑنے کے بہانے خود ساتھ چلے گئے گاڑی میں. پھر بھی وہاں چھوڑتے ہوئے ماں گاڑی میں بیٹھی ہوئی بلا رہی ہے, آ جاؤ, تو کہیں بس ابھی آتی ہوں ابھی آتی ہوں. بڑی مشکل سے جان بچا کے آئے, گاڑی میں بیٹھے تھوڑی دیر, پھر دیکھا تو سیل فون پہ اسی سے باتیں ہو رہی ہیں. رات کو بستر پہ لیٹے دیکھا کیا ہو رہا ہے, کس سے باتیں ہو رہی ہیں, دوست سے باتیں ہو رہی ہیں. کیوں ہوتی ہیں یہ سب باتیں؟ کوئی تعلق ہے نا, کوئی محبت ہے. کیا ایسا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے؟ پوچھیں اپنے دل سے, کیا میری اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے؟ کیا اس کا کلام سننے کو دل چاہتا ہے, اس سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے؟ کیا واقعی اس کو سنا کے دل ہلکا کرتی ہوں یا لوگوں کو؟ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے, کیونکہ جب اللہ سے تعلق نہیں جڑے گا نا تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بجلی کی وائر نہ ہو بیچ میں. بس آپ دیکھیے کہ مائک ہے نا میرے پاس, اب یہ کتنا مضبوط, ہر چیز موجود ہے, اور ایک پلگ پیچھے سے بند کر دیا جائے, آواز آنی بند ہو جائے گی نا. کون سی چیز ہے جو مجھے میری آواز آپ تک پہنچا رہی ہے؟ بجلی کی رو. یہ بجلی کی رو ہی ہے جو اللہ کے ساتھ محبت ہے آپ کی. ہمارے دلوں میں, ہمارے جسم میں, ہمارے خون کے اندر جب تک اللہ کی محبت نہیں آتی نا, ہم جینے کا لطف پا ہی نہیں سکتے. کچھ لوگ آپ نے دیکھے دنیا میں تنہا رہتے ہیں, بڑے مان سے کہتے ہیں ہم نہیں دوستی کرتے, ہمیں اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے. یہ صرف افسانوں کی حد تک اچھا رہتا ہے. ایسے لوگ دیکھیے جو کسی کے دوست نہیں ہوتے نا, وہ بہت جلدی چڑچڑے ہو جاتے ہیں, فرسٹریٹڈ رہتے ہیں, اور اسی طرح ان کے ذہنوں میں احساس سے محرومی بڑھتا جاتا ہے وقت کے ساتھ. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کر لیتے ہیں نا, پھر ان کے چہروں کا اطمینان بتاتا ہے کہ ان کی کسی سے دوستی ہے. پھر وہ غموں میں پریشان نہیں ہوتے, خوشیوں میں بہکتے نہیں, ہر لمحے ان کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کو محسوس کیا؟ حدیث ہے نا کہ تم ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ نہ کر سکو تو پھر یاد رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. کیا آپ کو یہ دو نگاہیں دکھتی ہیں کبھی اپنے ارد گرد؟ کوئی تصویر نہیں, کوئی تشبیہ نہیں, کوئی مثال نہیں, لیکن کیا آپ کو خاموشی سے نہیں لگتا کوئی مجھے چیز کر رہا ہے؟ کوئی اوپر, کوئی چھت کے پاس, کوئی ادھر, میں کچھ بھی غلط کرنے لگی ہوں, کوئی ہے پاس, کوئی دیکھ رہا ہے مجھے. یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر, اپنے بچوں کے اندر اللہ کا خوف, اللہ کا تقویٰ. پھر یہ چیز انسان کو بہت جلدی اس کے دل کو کھلوا دیتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کتاب, اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنا, یہ انسان کے دل کو کھولتا ہے, شرح صدر حاصل ہوتا ہے.